عادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي الأبتحي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المعصومين لا سيما وارث الأنبياء قتيل الأدعياء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وعلى أصحابه الذين صبروا بالبلاء اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات پڑھیں محمد وآل حیزان گرامی بزرگان قوم جوانان مذہب میری ماں اور بہنوں شہزاد یہ کون ان کے لال کے سوگوارو میں شہر اسلام آباد میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں میرا معمول یہ ہے کہ مجلس اور اپنے موضوع کو آغاز کرنے سے قبل اپنے جوانوں کے لیے بچوں کے لیے ایک شبہ پیش کر کے اس کا جواب اس کے بعد میں اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں اس لیے کہ دور ایسا آ چکا ہے کہ یہ جوان طبقہ یہ ہم نے آج تک جو اپنے ہندوستان میں سیکھا بزرگوں سے یہی ہے کہ ہمارا مخاطب ہمارے بزرگ نہیں ہوتے ہمارے مخاطب ہمارے کمسن اور ہمسن ہوتے ہیں بزرگ بہتر جانتے ہیں بچہ اسکول جاتا ہے جوان کالج جاتا ہے آگے بڑھ کر منزل طے کر کے آفس تک لوگ جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں مگر ایک ایسے دور میں خاص کر کے جب میڈیا کی ترقی ہے بول بالا ہے اس کا تو شبہات وارد کیے جاتے ہیں اور بچہ گھر پہ آ کے والدین سے پوچھتا ہے تو اگر بہت ہی دیندار ہیں جواب دیتے ہیں ورنہ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں تمہیں اس سے کیا کام لہذا ہمیں سب سے پہلے آئندہ نسل میں محبت اہل بیت کو سنبھال کے رکھنے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص خیال رکھنا ضروری ہے لہذا میں مجلس سے قبل ایک شبہ پیش کرتا ہوں تاکہ بچے اس کو لے کر جائیں بچے اس مجلس کا ایک حصہ ہیں پہلی بات تو یہ کہ سوال شبہ اور اعتراض مخاطب شناسی بہت ضروری ہے ہم نے اپنے مخاطب کو پہچانا نہیں جذبات میں جواب دے دیتے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ مخاطب کہہ کیا رہا ہے لائق ہدایت ہے یا نہیں رہنمائی کے لائق ہے یا نہیں ہم نے مخاطب کو پہچانا نہیں اور جذبات میں اس کو ایک حملہ آور سمجھ کے جواب دے دیا حملہ کر دیا جبکہ یہ روش مکتب اہل بیت کی نہیں ہے. مکتب اہل بیت نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والا اگر شام سے امام حسن علیہ السلام کے سامنے گستاخیاں کر رہا ہے, مولا کائنات کے متعلق گفتگو کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے, تو اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ اسے بھی وہی جواب دیا جائے, بلکہ امام نے مخاطب کو پہچانا, اس کو درک کیا کہ اس کی مشکل کہاں سے, اسباب کہاں سے آئے جو اسے گستاخی کر رہا ہے. اپنے گھر لے گئے, میزبانی کی, اخلاق پیش کیا, پلٹ کر اس نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا آپ ایسے ہیں. تو مخاطب شناسی بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں مخاطب ہمارا کسی مذہب سے ہو. آپ تو یہاں پر ہیں, ہم تو ہندوستان اور دیگر ممالک میں جو ہمارے مخاطب ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے, شاید عیسائی ہو, شاید ہندو ہو, شاید دیگر مذہب کا. آنے والا آپ سے دیکھیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے, چاہتا کیا ہے, اس کو جواب اس کے لحاظ سے دیں. بچہ اسکول جاتا ہے, عیسائی بھی ہے, مسلمان بھی ہیں, سبھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اعتراض. بچہ کچھ سن کے آتا ہے, گھر والے یا تو جواب نہیں دیتے ہیں, اور جواب دیتے ہیں تو غلط دیتے ہیں. پہلے دیکھیں مخاطب کون ہے, کیا چاہتا ہے. تو تین چیزیں ہیں, سوال, اعتراض, شبہ. میں توجہ چاہتا ہوں, تین چیزیں ہیں جو مخاطب کے سامنے آتی ہیں. آپ کہیں بھی جائیں گے دنیا میں, کسی زبان میں, کسی مکان میں, کسی زمان میں جائیں آپ, انسان کا مخاطب تین طریقے کا ہوتا ہے, یا سوال کرتا ہے, یا اعتراض کرتا ہے, یا شبہ وارد کرتا ہے. اس کے علاوہ مخاطب کوئی اور کام نہیں کرے گا. ہم پہلے دیکھیں کہ اس کا سوال ہے یا اعتراض ہے یا شبہ ہے. پہلے معین کریں مخاطب کس نوعیت کا ہے, پھر جواب اس کے لحاظ سے دیں. سوال, اعتراض اور شبہ پر زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر سامنے والا سوال کرنے آیا ہے تو سوال کا مزاج یہ ہے کہ ہر سوال کرنے والا چاہتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہو جائے. یہ توجہ چاہتا ہوں, سوال کا مزاج یہ ہے کہ سوال آپ پر حملہ نہیں ہے. سوال میں سوال کرنے والا ہمیشہ اس کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے, نہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے, نہ آپ سے اختلاف کرنا چاہتا ہے, بلکہ سوال ہے ہی اس لیے تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے. استاد سے شاگرد سوال کرتا ہے, بچہ با ماں باپ سوال کرتا ہے, چھوٹا بڑے سوال کرتا ہے, ہر کم علم زیادہ علم والے سے سوال کرتا ہے تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے. یہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. فرشتوں نے اللہ سے سوال کر لیا تھا تو معاذ اللہ کے اعتراض کر رہے تھے, وہ تو کس کو بنا رہا ہے زمین پہ, سوال تھا نا. اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون, فرشتوں نے کیا جواب دیا, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, جو تو نے بتایا اتنا جانتے ہوئے بتائے گا جان جائیں گے. تو سوال کا مزاج یہ ہے کہ ہمیشہ علم میں اضافہ چاہتا ہے, نہ سوال حملہ ہے آپ پر, نہ کسی اختلاف کا نام ہے. سوال کی طبیعت اس کے مزاج میں پایا جاتا ہے کہ سوال کرنے والا آپ سے کچھ چاہتا ہے تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے. پہچانے مخاطب کون ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, یہ سوال کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے, شبہ کر رہا ہے. تو اگر سوال کر رہا ہے تو اس کو قانع کریں دلیل کے ساتھ, اس کے علم میں اضافہ کریں آپ, اور نہیں جانتے تو اس کو ماں فوق میں رجوع کر دیں گے, صرف جاؤ فلاں سے پوچھو یا میں آپ کو پوچھ کر بتاؤں گا. یہ طریقہ کار ہے سوال کے جواب کا. لیکن اگر کوئی اعتراض کرنے آ گیا, سوال نہیں کر رہا اعتراض کر رہا ہے آپ پر, تو سوال میں تو علم میں اضافہ ہو رہا تھا, لیکن اگر کوئی اعتراض کرنے آیا ہے تو اعتراض کا مزاج یہ ہے کہ وہ علم میں عیب پیدا کرنے آتا ہے. اعتراض میں علم میں عیب پیدا کرنے آتا ہے, مجھے آپ سے اختلاف ہے, آپ کی بات پہ اختلاف ہے, میں آپ کے نظریے کا مخالف ہوں, یعنی آپ کے علم میں وہ نقص پیدا کر رہا ہے. تو اگر اہل علم ہے تو جواب دیں گے, اگر آپ نے دلیل سے جواب دے دیا تو وہ اعتراض سوال میں بدل جائے گا. اگر دلیل کے ساتھ آپ نے جواب دے دیا تو اس کا وہ اعتراض سوال میں بدل جائے گا, اور اگر آپ مغلوب ہو گئے تو اس کا اعتراض صحیح تھا, آپ کا علم نقص رکھتا تھا, عیب رکھتا تھا. تو سوال میں علم کا اضافہ ہوتا ہے, اعتراض میں علم میں نقص رہتا ہے. اب آتا ہے شبہ, جو آج بہت زیادہ ہے. شبہ حق اور باطل کو نزدیک کر کے, شبہ کا مزاج یہی ہے, حق اور باطل کو اتنا ملا دیا جائے کہ باطل حق نظر آئے, اسے شبہ کہتے ہیں. یہ توجہ چاہتا ہوں, صاحب نے تشریف فرمائے ہیں. سوال میں علم اضافہ ہوگا, اعتراض میں علم عیب پیدا کرنا ہے, مگر شبہ حق اور باطل کو اتنا نزدیک کر دیا جائے کہ باطل حق نظر آنے لگے, اسے کہتے ہیں شبہ یعنی شباہت، حق سے شباہت کے لیے ایک باطل کو اس کی شبیہ بنا کر پیش کر دینا، ایسی بات کہنا کہ سامنے والا سمجھے یہ بات کہہ رہا حق ہے جبکہ اس کا مزاج باطل کا ہے، اسے کہتے ہیں شبہ۔ آج کے دور میں بچوں سے اسکول میں، کالج میں، تمام معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ شبہ ڈالا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے مخاطب کون ہے، مخاطب کے لحاظ سے جواب دیں، سوال کرنے آیا ہے اس کو ادب سے بٹھائیں، اس کو بتائیں کیا ہے، اعتراض کرنے والا ہے تو دلیل نہیں ہے تو اس کی بات کو مانیں، اور اگر شبہ آیا ہے تو شبہ کا جواب شبہ کے لحاظ سے دیں۔ پہلے ہم سمجھیں کہ اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے، شبہ میں حق اور باطل کو سمجھیں، کیا ملایا گیا ہے کیا ڈالا گیا ہے، دیکھ کتنا دودھ خالی سے کتنا پانی ہے، اس کو الگ کر کے پھر دیکھیں شبہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے باطل کو لے کر اس کو حق بنایا جائے تاکہ سمجھ میں آئے کہ غلط کام تھا، یہ شبہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے مخاطب کو پہچانے عزیزوں کہ مخاطب کہنا کیا چاہتا ہے، سوال کرنے آیا ہے، اعتراض کرنے آیا ہے، شبہ کرنے آیا ہے، جواب اس کے لحاظ سے اپنے بچوں کو دے تاکہ بچہ جا کے جواب دو اپنے مخاطب کو پہچانے۔ وقت کم ہے، زیادہ دامن گنجائش نہیں وقت میں۔ آپ دیکھیں کربلا کا اتنا عظیم حادثہ ہے، عصر عاشور سب شہید ہو گئے۔ اے توجہ چاہتا ہوں، آج ہماری لمحہ فکری ہمارے لیے ہے کہ ہم صرف اکثریت ہماری دعویٰ کرتی ہے ہم چاہنے والے امام حسین کے، مگر کاش ہر کربلا کے ہر لمحے کو درک کر لیا ہوتا ہم نے ان مجالس میں۔ سب شہید ہو گئے، جناب علی اکبر کی شہادت ہو چکی، جناب عباس کے بازو کٹ چکے، آخری شہید امام حسین نے جناب علی اصغر کو دے دیا۔ ساری شہادتوں کے بعد مظلوم کربلا مقتل میں آئے، خطبہ دیا، یہ توجہ چاہتا ہوں، خطبہ دیا کس کے سامنے، مخاطب کون ہے، مسلمان ہے، نام کے مسلمان، مخاطب میں اکثر وہ ہیں جو قاتل ہیں، اولاد امام حسین کے بھی چند لمحے پہ قتل کیا انہوں نے، کیوں خطبہ دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، پتا ہے ان میں کوئی قاتل علی اکبر ہے، کوئی قاتل جناب عباس ہے، اتنے شہدا ہمارے اہل حرم قتل ہوئے، یہ سب قتل کرنے والے قاتل ہیں۔ جب مخاطب کا پتا ہے مخاطب کون ہے تو ضرورت کیا پڑی خطبہ دینے کی، جب یقین ہے یہ سب قاتل ہیں، انہوں نے پانی بند کیا ہے، اہل حرم کو قتل کر دیا، صرف امام حسین آخری بچے ہیں، مگر خطبہ دیا مقتل میں، اور خطبہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مخاطب کو پہچانا، مخاطب کو پہچانا، مخاطب کہنا کیا چاہتا ہے، اس کو اس کے لحاظ سے جواب دیا۔ آخری خطبہ ہے، ایک شامی اٹھا، اس نے آ کر کہا کہ آپ جو خطبہ دے رہے ہیں آپ کے سب مارے گئے، آپ جو خطبہ دے رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں سوال اعتراض شبہ کو پہچانے ہیں مخاطب کو، مظلوم کربلا نے آخری لمحات میں قبل الشہادت کوئی نہیں بچا ہے، وہ شامی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ کے یہ گھر کا قول ہے، آپ کے نانا و بابا نے کہا ہے کہ جب معصوم کچھ کہتا ہے تو اس کی بات اثر کرتی ہے، جب معصوم کچھ کہتا ہے اس کی بات اثر کرتی ہے، تو کہنا کیا چاہا اس نے، سوال کیا اس نے، سوال نہیں کیا اس نے، اعتراض کیا، اعتراض بھی نہیں کیا اس نے شبہ ڈالا۔ یہ توجہ چاہتا ہوں، عصر عاشور ہے، مکتب امام حسین کو پہچانے کربلا کیا ہے، عصر عاشور ہے، سب شہید ہو گئے، بیٹے کا کلیجہ زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، بھائی کا بازو جا چکا، ننا اصغر ہاتھوں میں شہید ہو چکا، ساری شہادت دینے کے بعد مظلوم کربلا نے آخری خطبہ بھی دیا اور مخاطب کو پہچانا۔ اب وہ نہ سوال کر رہا ہے نہ اعتراض کر رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے کہ آپ کے گھر کی حدیث ہے، نانا و بابا نے آپ کو کہا ہے کہ جب معصوم کہتا ہے اس کی بات اثر کرتی ہے، یہ ہے حق، یہ فقرہ حق ہے، صحیح بات ہے حدیث رسول کی کہ معصوم کی بات اثر کرتی ہے، مگر باطل کے لے آیا، شبہ بنایا اس نے کہ اگر آپ معصوم ہیں تو آپ کی بات ہم پہ اثر کیوں نہیں کر رہی، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، مقتل ہے یہ، عصر عاشور ہے، شبہ وارد کر رہا ہے، سوال نہیں کر رہا ہے، اعتراض نہیں کر رہا ہے، اس نے کلمۃ الحق یراد بہل باطل، بات حق ہے مگر ارادہ اس کا باطل کا ہے، اس نے کہا آپ کی حدیث آپ کے گھر کی ہے کہ معصوم جب گفتگو کرتا ہے اس کی بات اثر کرتی ہے، اب یہ حق کو لا کے باطل سے ملا کے شبہ بنایا، اگر آپ معصوم ہیں تو آپ کی بات ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتی، یہ ایک شبہ تھا جو آخری وقت کربلا میں مخاطب کر رہا ہے، نہ سوال ہے نہ اعتراض ہے، شبہ ہے، امام حسین مسکرائے، زخمی امام حسین، سارا گھر لٹانے والا حسین مخاطب کو پہچان رہا ہے، ایک جملہ کہا، مخاطب کو پہچانا کہ شبہ لے آیا ہے، حق اور باطل کو ملا کر باطل بنانا چاہتا ہے کہ معصوم اگر ہم ہوتے تو ہماری بات اثر کرتی، گویا آپ معصوم نہیں ہیں۔ امام حسین نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، قد ملئت بطونکم من مال الحرام، اے فوج شام تمہارے پیٹ کے اندر مال حرام ہے۔ مخاطب کو دیکھیں کیسے کربلا میں پہچانا گیا ہے، قد ملئت بطونکم من مال الحرام، اے فوج شام تمہارے پیٹ میں مال حرام ہے، اور جہاں مال حرام ہوتا ہے وہاں نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ نبی کی بات اثر کرتی ہے، نہ امام کا اثر ہوتا ہے۔ حق اور اثر ہونے کے لیے شرط ہے کہ تمہارے وجود میں حرام نہ ہو، یہ توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا، قد ملئت بطونکم من مال حرام، تمہارے پیٹ میں مال حرام چلا گیا ہے، اور جہاں مال حرام ہوتا ہے وہاں نہ خدا کی بات اثر کرتی ہے، نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ نبی کا اثر ہے، نہ امام کا اثر ہے۔ یعنی خطا امام کی معاذ اللہ نہیں، خطا تمہاری ہے، تم نے جو شبہ لے پیش کیا ہے شبہ غلط ہے، اس لیے کہ تم خود مال حرام کھا کے عزیز ہو۔ ایک جملہ آپ کے لمحے فکرہ کہتا چلوں کہ اے معصوم، امام حسین نے آخری وقت مقتل میں یہ بات کہہ کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ حق بات کے اثر کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، قیامت تک کا کلیہ دے رہے ہیں امام حسین، کہ حق بات کے اثر کے لیے شرط ہے کہ وجود کے اندر مال حرام نہ ہو۔ نہیں مجلس اثر کرے گی، ممبر اثر دے گا، نوحہ اثر دے گا، مرثیہ اثر، سب سے اثر پیدا ہوگا، مگر شرط ہے، نہیں مگر شرط ہے کہ مال حرام نہ آنے پائے۔ اپنا کہنا مجلس میں گئے تھے کچھ نہ ملا، ملنے کے لائق سب تھا، تم میں لیاقت نہ تھی۔ اپنے وجود کو پاک کر کے آؤ، پھر مخاطب بنو، پھر ممبر سے ملتا ہے، پھر فرش ادا سے ملتا ہے، پھر ماتم سے ملتا ہے، پھر مجلس سے ملتا ہے۔ اگر مال حرام موجود ہو، زبان پر غیبت ہو، کان میں گانے کی آواز ہے، آنکھیں نامحرم پر گئی ہیں، ہاتھ مال یتیم پر ہے، پیر غصبی زمین پہ چلے گئے ہیں، وجود میں حرام بھرا ہو، پھر مجلس لینے کی توقع، یہ غلط ہے۔ جسے امام حسین نے آخری وقت بتا دیا، دیکھو اپنے وجود کو پاک کر کے آنا، ہماری بارگاہیں معتبر ہیں، مگر شرط ہے تم بھی معتبر بن کے آؤ، اعتبار لے کر آؤ گے تو یہ معتبر بارگاہیں دے دیں گی، اور اگر معتبر بن کے نہ آئے تو نبی کی بھی بارگاہ ہو، اگر اعتبار نہ ہو تو بیوی بھی باہر رہ جاتی ہے۔ اعتبار شرط ہے۔ وقت میں شبہ آج میں انشاءاللہ کل شبہ پیش کروں گا، میں نے چاہا آج سے مقدمہ اس کا پیش کر دوں کہ سوال، اعتراض اور شبہ کا فرق کیا تھا، کہ میرے بچے اس کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں کہ اس میں فرق ہے۔ اپنے مخاطب کو پہچانے، مظلوم کربلا نے آخری وقت مخاطب کو پہچانا ہے، اس کے شبہ کا جواب اس کے لحاظ سے دیا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ بچہ سوال کو پہچانے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، اعتراض کو پہچانے، شبہ کو پہچانے، مخاطب کہہ کیا رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے بعد اس کے لحاظ سے اس کا جواب دیں۔ ہو سکتا ہے سوال کرنے آیا ہے تو اس کو دلیل دیں، وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اعتراض کرنے آیا، اس کو علم نہیں ہے، دلیل لے آئیں، وہ آپ کو اعتراض سوال بدل جائے گا، اس کا علم اضافہ ہو جائے گا۔ شبہ کرنے آیا ہے تو شبہ کے لحاظ جواب دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو مکرم بنا کر پیدا کیا، کرامت و عزت کے ساتھ دنیا میں بھیجا، کوئی انسان ہو۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو دریاؤں اور خشکی پر مسلط کر دیا، اس کا قبضہ دریا بھی ہے، خشکی پر ہے، فضاؤں پہ قدم رکھ چکا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کو پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انہی انسانوں میں سے کچھ کو ہم نے فضیلت دے دی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر انسان کو کرامت دی، مگر فضیلت کچھ کو دی۔ ہر انسان، لقد کرمنا بنی آدم، جو بھی انسان آدم کی اولاد ہے، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی کا بچہ ہو، دنیا میں آ رہا ہے، کرامت کو لے کر آ رہا ہے۔ کرامت ذات کے اندر اس کی ہے، کسی بھی انسان کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی جگہ کا ہو، مگر کرامت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ مگر فضیلت ذات کے اندر کرامت ہے، فضیلت کیا ہے؟ وہ عطا کرتا ہے، ذات میں نہیں ہے۔ یعنی کرامت کو بچاؤ گے تو فضیلت دے دوں گا، توجہ چاہتا ہوں. اگر کرامت کو بچا لے گئے جو تم کو میں نے دیا انسان، تو میں فضیلت دے دوں گا. بس ایک تمہیدی گفتگو ہے. اس سے قبل میں یہ عرض کر دوں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی، میں یہاں پہلی مرتبہ اسلام آباد ہے، یوں تو 10-12 سال سے پاکستان میں آ رہے ہیں. مرثیہ ابھی آپ نے سنا، نہیں تو عظمت امام حسین کو دیکھیں آپ. کربلا کے حوالے سے مرثیہ سنا آپ نے، یہ مرثیہ وہی انداز جو ہمارے وطن میں الہ آباد میں ہے، وہی انداز ہے. میں بچپن سے اس مرثیہ کو ایسے سنتا رہا، آج بھی اسی انداز میں ہمارے الہ آباد لکھنؤ میں مرثیہ پڑھا جاتا ہے. سنا آپ نے، ہو تنویر انیس نے کہا ہو، دبیر نے کہا ہو، جوش نے کہا ہو، نسیم صاحب نے کہا ہو، فلا جتنے شعرا رہے بزرگان نے کہا ہو. کلام کب کا ہے، کہاں کا ہے، کس کا ہے، اس سے مطلب ہے. کہا الہ آباد اور فیض آباد میں، بھائی انیس نے کہا ہے تو فیض آباد میں کہا ہوگا، لکھنؤ میں کہا آخر میں. پڑھا کہاں جا رہا ہے، اسلام آباد میں پڑھا ہے، امریکہ میں، لندن میں، دنیا کے ہر کونے میں پڑھا جاتا ہے. یہ ہے نا، یہ توجہ چاہتا ہوں، جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تو یہ مرثیہ، یہ مجلس، یہ نوحہ کہ شاعر کا کہاں سے نہیں پتا، قدیمی شعرا کا ہے، فلا شاعر کا، اسی انداز پڑھا جاتا ہے، یہ اس ایک بات کی دلیل ہے. جو میں بچپن سنتا رہا اسی انداز مرثیہ سن لیتا ہوں، اسی شاعر کا سن لیتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں. یہ ایک بات کا اعلان کر رہا ہے. لفظ اللہ کا ترجمہ ممکن ہے بتائیں؟ ایک نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کربلا کے حوالے سے. لفظ اللہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ آج تک کوئی مفسر نہیں پیدا ہوا جو کہہ دے کہ اللہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کلمۃ اللہ کیا ہے؟ یہ کہا یہ ایک ایسا کلمہ ہے، المستجمع لجمیع صفات ہی، اس کے اندر اللہ کے تمام صفات جمع ہیں. لفظ اللہ کے اندر ایسا کلمہ ہے، سارے صفات الہی جمع ہے. اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا. بقیہ صفات کا آپ ترجمہ کریں، بھئی اس میں ذات ہے یہ اللہ کا، اس کا واجب الوجود ترجمہ ممکن نہیں ہے. انگریز سے پوچھیں آپ مسلمان ہو؟ ہاں. اللہ کا ترجمہ کر لو؟ نہیں، اللہ کہنا ہے اس کو اللہ ہی زبان میں. سورہ پڑھو اللہ اسی زبان میں، عربی پڑھنا ہے نا، اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. جتنے دنیا میں کافر مسلمان ہو جائے، عیسائی ہو جائے، کسی زبان کا ہو، کسی مکان کا ہو اور کسی زمان کا ہو، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی، نہ زبان کی. توجہ چاہتا ہوں، نہ زبان، نہ مکان، نہ زبان. ہر مکان کا رہنے والا مکین، ہر زبان کا رہنے والا کسی زبان کا ہو، ہر زمانے کا رہنے والا زمان کا رہنے والا، اسے اللہ ہی کہنا ہوگا. ترجمہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ، اگر واجب ادا کرنا ہے اللہ ہی کہو، ترجمہ نہیں کر سکتے. اس میں نہ زمانے کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، اور نہ زبان کی قید ہے. کسی زبان سے تعلق ہو، کسی مکان سے تعلق ہو، کسی زمانے سے تعلق ہو، مگر اللہ کہنا پڑے گا. یہ کمال الہی ہے جس کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے. یہ کمال اللہ کا جو ہے، مختصر میں کرتا ہوں، یہ کمال ایسا ہے کہ جس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. آواز قدرت آئی، جب میرے راہ میں کوئی اٹھتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب کوئی دین الہی کی محافظت کرتا ہے، جب کوئی اسلام کو بچاتا ہے، جب کوئی خدا کی راہ میں شہادت دیتا ہے، جب کوئی ایسی شہادت دے دیتا ہے کہ ایسے نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، جب اس کمال پر میرا بندہ پہنچ جائے گا تو میں بھی انداز الہی دے دوں گا اس کو. اے توجہ چاہتا ہوں، جب میرا بندہ اس کمال پر پہنچ جائے گا کہ رضا قضاء ہی کہے گا مصیبت کے بعد، جب اس کمال پر پہنچ جائے گا کہ مجھے خود کہنا پڑے گا راضیت ام مرضیہ، پلٹ آؤ، تو جب اس کمال پر آ جاؤ گے تو صفات الہی کا مظہر بن جاؤ گے. جب اس کمال پر آ جاؤ گے تو انداز الہی ہو جائے گا. وہ الہی انداز کیا ہے؟ کہا نہ لفظ اللہ کا ترجمہ ممکن ہے، نہ لفظ حسین کا ترجمہ ممکن ہے. توجہ چاہتا ہوں، نہ اللہ کا ترجمہ ہوگا، نہ حسین کا ترجمہ ہوگا. جس طرح سے ہر مکان کا رہنے والا، ہر زبان کا رہنے والا، ہر زمان کا رہنے والا یا اللہ کہتا ہے، اسی طریقے سے ہر مکان کا رہنے والا، ہر زبان کا رہنے والا، ہر زمان کا رہنے والا یا حسین کہے گا، आज अमेरिका में या हुसैन हो रहा है, यहां हुसैन हो रहा है, वहां हुसैन हो रहा है, मर्जिया हुसैन में कहा गया, इलाहाबाद में, फैजाबाद में पढ़ा, इस्लामाबाद में जा रहा है, यह इस बात का ऐलान है हुसैन उस ला महदूद के सिफात को बचाने वाला है जिसने कमाले हुसैन को ला महदूद कर दिया है। अब सारी कायनात में या हुसैन होगा, अब सारी कायनात में या हुसैन होगा, ये सिफात इलाही के मजहर है, लिहाजा इसका तर्जमा मुमकिन नहीं है। हर जबान में या हुसैन कहना होगा, हर जबान में या हुसैन कहना होगा। ईसाई या हुसैन कहता है, हिंदू या हुसैन कहता है, मुसलमान या हुसैन कहता है, बुतपरस्त या हुसैन कहता है, हर एक या हुसैन कहता है। बल्कि जब हुसैन कहने वाले गैर मुस्लिम आगे बढ़ते हैं तो ये कहते नजर आते हैं हुसैन उस कमाल का नाम है। हो सकता है हम खुदा को ना माने, हो सकता है हम रसूल को ना माने, हो सकता है हम कुरान को ना माने, लेकिन जब इंसानियत को बचा लिया जाता है तो वो कहता नजर आता है ये माना मजहब इस्लाम से हम दूर हैं मौला। वो हिंदू कहता नजर आता है कि यह माना मजहब इस्लाम से हम दूर हैं मौला, मगर हम हिंदुओं में आपका कातिल नहीं कोई। वो इस बात का ऐलान करता है कि हुसैन उस कमाल का नाम है जिसमें तौफीक चाहिए, मजहब नहीं चाहिए। किसी भी मजहब का हो, किसी भी फिरके का हो, अगर वो नस्ली तहारत रखता है तो या हुसैन कहेगा, या हुसैन की आवाज आएगी, जिक्र हुसैन करेगा। यह जिक्र सबको नहीं मिलता, इसमें शर्त है नस्ली तहारत की, मजहब मिल्लत की कैद नहीं है, तहारत नस्ल की कैद है। इसके साथ आओ, जिक्र हुसैन होगा जिसको तौफीक दिया अल्लाह, मगर तहारत नस्ल शर्त है। हमारे यहां फैजाबाद में मिसरा था, इंडिया में वसीका कॉलेज में, कि जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। सबको नहीं होती तौफीक, ये मजलिस, ये मातम जो हम आए हैं यहां आज बैठे हैं जिक्र अहले बैत के लिए, ये तौफीक है, जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। मेरे बरादर मोहतरम कहते हैं कि उसको अल्लाह जहन्नम की सजा देता है, उसको अल्लाह जहन्नम की सजा देता है जिसको मौला मेरा नजरों से गिरा देता है। जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है, उसको अल्लाह जहन्नम की सजा देता है जिसको मौला मेरा नजरों से गिरा देता है। और जब अलम घर में कोई अपने सजा देता है, जब अलम घर में कोई अपने सजा देता है तो लश्करे शह का आलमदार दुआ देता है। जब अलम घर में कोई अपने सजा देता है, लश्करे शह का आलमदार दुआ देता है। और कितना हल्का रहा आखिर वो सवाल बैत शह का चश्माहा जिसे हंस के उड़ा देता है, शेख शशमा जिसे हंस के उड़ा देता है। और जिसको ले जाना है जन्नत में फकत उसको ही जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। ये सबको नहीं होती। तो ये जिक्र वो जिक्र है जिसके लिए तौफीक चाहिए, ये हुदूद का कायल नहीं है, मर्ज का कायल नहीं है, दीवारें गिरा दिया करता है जिक्र हुसैन, महाज खत्म कर देता है जिक्र हुसैन। ये वो जिक्र है, ना बॉर्डर है, ना कैद है, ना मर्ज है, ना दीवार है, सबको तोड़कर चलता है, आवाज देता है जो इंसानियत को बचाता है। अल्लाह उसको सारे इंसान पर गालिब कर देता है। बचाया हुसैन ने इंसानियत को, इजो तो लकद करम ना बनी आदम, हमने हर एक इंसान को पैदा किया करामत के साथ। मुसलमान का बच्चा हो, यहूदी का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, बुतपरस्त का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, मगर वो मुकर्रम है, वो करामत वाला है, काफिर है वो। बच्चा मुजरिम होता है कहीं बताएं आप? दुनिया की कोई अदालत कोर्ट ये कह दे बच्चा मुजरिम है, क्यों नहीं कहता? मासूम किसने बनाया? मुआशरे ने, मां बाप ने, समाज ने, खाने पीने ने, मां बाप के ओहदे ने, किसने बनाया मासूम उसको? यही तो लकद करमना है, तवज्जो चाहता हूं। यही तो लकद करमना है कि बच्चा आगोश में होता है, चूम लेते हैं, ना मजहब पूछते, ना शजरा पूछते हैं, ना खानदान, ना मां बाप। हुआ क्या, क्यों चूमा आपने इसको? पूछा होता किसका बेटा है, कहां से आया है, मां बाप का ताल्लुक किस मजहब से है, किस फिरके से है, शजरा क्या है, कुछ नहीं पूछा, चूम लिया, क्यों चूमा आपने? कहा बच्चा बेखता होता है, बच्चा मासूम होता है। मासूम बनाया किसने? आपने। معاشرے نے، خاندان نے، شجرے نے، نہیں، کس نے بنایا؟ کہا لقد کرمنا بنی آدم، میں جسے پیدا کرتا ہوں وہ معصوم ہی لگتا ہے. اے توجہ چاہتا ہوں، میں بنا کر بے خطا پیدا کرتا ہوں، نہ دنیا کی عدالت مجرم بنا سکتی ہے، نہ کوئی معاشرہ مجرم بنا سکتا ہے. بچہ ہے معصوم، ہر دل عزیز ہوتا ہے، گلے سے لگا لیا جاتا ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے زبانیں کھل جاتی ہیں، بچہ معصوم تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ یعنی جس کو اللہ بنا کر بھیجتا ہے کرامت دے کر، وہ معصوم نظر آتا ہے. جسے اللہ کرامت دے کر پیدا کرتا ہے وہ معصوم نظر آتا ہے، اس میں خطا نظر نہیں آتی، وہ مجرم نہیں ہوتا ہے. جب تک بالغ نہ ہو جائے تب تک جرم نہیں ہوتا، اور جیسے ہی بالغ ہوا اب خاندان کا پتہ لگانا شروع کر دیا، مذہب کا پتہ لگانا شروع کر دیا. یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو اس کو آپ چوم رہے تھے، نہ شجرہ پوچھا نہ مذہب پوچھا، آج کیا ہو گیا؟ کہا بالغ ہو گیا. تو بالغ ہونا جرم ہے؟ یہ توجہ چاہتا ہوں، بالغ ہونا کوئی جرم ہے؟ کہ اب تک تو نہیں پوچھا اور بچپن میں اس کو چومتے رہے. کہ لگے اس لیے بالغ ہونا ہم نے اس سے پوچھا کہ بالغ ہوتے ہی اس پر شریعت عائد ہو جاتی ہے، یہ واجب، یہ حرام، یہ مکروہ، یہ کام، یہ ساری چیزیں آ گئیں. یعنی کیا ہو گیا؟ واجب حرام ہے کیا؟ کہا کرامت کو بچانے کا ذریعہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے کیا؟ کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنا کر پیدا کیا تھا. جب تک بالغ نہیں ہوا تھا، ہر دل عزیز تھا، نہ مذہب کا نام تھا، نہ شجرے کا کام تھا، نہ گھر والوں کا کام تھا، سب معصوم سمجھ رہے تھے، عدالت مجرم سمجھتی تھی، معاشرہ اچھا سمجھتا تھا، دل عزیز بن گیا. جیسے ہی بالغ ہوا، کہاں سے آئے ہو، کس کے بیٹے ہو، کیا مذہب ہے، کیا فرقہ ہے، نجیس ہے، حرام ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، مستحب، یہ کیوں آ گیا؟ کہا اب کرامت کو بچانے کا مرحلہ ہے. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ کہا یاد رکھنا، اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمہیں مکرم بنا کر پیدا کیا تھا. مکرم بنا کر پیدا کرنا یہ عہدہ الہی ہے، یہ منصب الہی ہے. منصب کا ملنا آسان ہوتا ہے، بچا کر لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے. منصب ملنا آسان ہے، مل گیا، مگر نبھانا پڑے گا، بچانا پڑے گا. جتنا تم بچا کر چلو گے اتنا تم کو ایوارڈ ملتا جائے گا، جتنا تم نبھا کر چلو گے منصب کو اتنا تم ایوارڈ پاتے جاؤ گے، اور جتنی تم خطا کرتے جاؤ گے اتنا مائنس نہیں، جتنی خطا ہوتی جائے گی، جتنا ضعف آتا جائے گا، جتنی کمزوری آتی جائے گی، اتنا تم مائنس ہوتے جاؤ گے. یہ مائنس کس میں ہو رہا ہے؟ کہا تمہاری کرامت میں. وہ عزت جو دی تھی تم کو میں نے، اشرف مخلوقات بنایا تھا، تم کو انسان بنایا تھا، تم لائق عزت تھے، تم کو اتنا کمال دے دیا کہ ملائکہ تم کو سجدہ کرتے نظر آئے، تم کو اتنا کمال کر دیا کہ تم بلند ہوتے چلے گئے. یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ جیسے ہی واجب کہا تم نے نماز قضا کر دی، نماز قضا ایک ٹائم کی، پلس سے مائنس میں آ گئے. روزہ قضا، مائنس میں آ گئے. غیبت کی، مائنس میں آ گئے. چغلی کی، مائنس میں آ گئے. جھوٹ بولے، مائنس میں آ گئے. نگاہ نہ میرے پہ ڈالی، مائنس میں آ گئے. گانا سنا نہ میں، مائنس میں آ گئے. یہ سب کرامت کو ختم کر رہے ہیں. یہ شاید میری بات واضح ہو جائے. یہ سب کرامت جو لقد کرمنا بنی آدم، یہ لفظ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کرامت کے اوپر آج، کہ جو کرامت دی میں نے تمہیں بچانا ہوگا. بچاؤ گے تو فضیلت دے دوں گا، مگر بچا کر دکھاؤ، بچا کر دکھاؤ. تم انسان ہو، تمہیں تین کمال دیا خلقت کے موقع، کسی کو نہیں دیا دنیا میں، کسی مخلوق کو نہ جو تم کو دیا. تین کمال اللہ نے عطا کیا انسان کو، ان تینوں کا نتیجہ ہے کرامت. خلقت آدم کے موقع میں تین کمال اللہ نے دیا انسان کو، اور یہ تین کا خلاصہ کرامت کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں آواز دی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کا جن تیار کر لوں، ہونا کیا ہے؟ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، میں اپنی روح اس میں، اے توجہ چاہتا ہوں، کمال انسان کہاں سے کرامت کے لائق بنائیے؟ سب کی طرح مخلوق ہے، جیسے چرند و پرند حیوانات پیدا یہ بھی ہوا ہے، مگر کیسے کرامت کے لائق بنا؟ کہا کہ خلقت بیدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس میں کہا انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لہذا لائق احترام، کرامت رکھتا ہے. نفخت فیہ من روحی، اپنی روح ڈال دی، قرآن نے کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، اے فرشتو جب میں اپنی روح ڈال دوں سب کے سب سجدہ کر جانا. تو اس کا کمال یہ اپنے میرے ہاتھ سے بنا ہے، اس کا کمال یہ میں نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی ہے، اس کا کمال یہ فقعوا له ساجدین، سب کے سب اس کا سجدہ، ملائکہ کا مسجود ہے یہ، ملائکہ نے سجدہ کیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کو تعلیم اللہ نے دی ہے. ہے توجہ چاہتا ہوں. کرامت کا خلاصہ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہے, روح الہی اس کے اندر ہے, مسجود ملائکہ یہ ہے, اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے. جب یہ سب جمع ہو گئے کہا لقد کرمنا بنی آدم, لقد کرمنا بنی آدم, اس کے اندر کرامت ہے, عزت ہے. کیوں عزت ہے؟ روح میری ہے, بنایا ہاتھوں سے ہے, مسجود ملائکہ ہے, ہم نے تعلیم دی ہے, اب اس کو بچانا تمہارا کام ہے. جب میری کرامت تھی تم معصوم نظر آ رہے تھے, جب تک میری کرامت بچی رہی تم معصوم نظر آئے, کوئی دنیا کی کورٹ تم کو مجرم نہیں کہہ سکی. جیسے ہی بالغ ہوئے اب وہ کرامت کو بچانے کا مسئلہ ہے. دے دیا میں نے تمہیں ذات کے اندر, بچاؤ گے فضیلت پاؤ گے, گھٹتی جائے گی کرامت پست ہوتے جاؤ گے تم. اے توجہ چاہتا ہوں, تمہاری کرامت بچانا تمہارا کام, عہدہ میں نے دیا بچاؤ تم, عہدہ میرا ہے. لہذا انسان کے متعلق تین طرح کا دھوکہ ہوا ہے دنیا میں خلقت سے لے کے اب تک. پہلا دھوکہ فرشتوں کو ہوا, کس کو بنا رہا ہے؟ خونریزی کر گئی تھی فرشتوں نے کہا تھا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, خاموش ہو گئے, بادب تھے, سوال کیا تھا, اعتراض نہیں کیا تھا. سوال کا مزاج ہوتا ہے علم اضافہ, سوال کا مزاج علم اضافہ ہے. فرشتوں نے سوال کیا, اللہ نے کہا انی عالم مالا تعلم, انہوں نے کیا کہا؟ سبحانہ کا تو پاک و متبرک ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا. سوال کیا بتا دے گا, جان جائیں گے, جتنا بتایا اتنا جانتے ہیں. یہ سوال کا مزاج تھا. ایک دھوکہ فرشتوں کو ہوا, دوسرا کس کو ہوا؟ جسے سب جانتے ہیں ابلیس کو, اس کو بنا رہا ہے. جو ارادہ الہی میں انسان تھا, اے توجہ چاہتا ہوں, اور جس کو فرشتے اور ابلیس دیکھ رہے تھے وہ کچھ اور تھا. اللہ نے کہا نہیں آلو, فرشتہ بھی مخالف, اس نے کہا پروردگار کس کو بنا رہا ہے, فساد کرے گا یہ. سوال کیا اس نے اس کے متعلق, اس کو دھوکہ ہو گیا. ابلیس کو بھی دھوکہ ہوا, آج بھی ابلیس کہتا ہے کہ مجھ سے آگے ہے یہ, تو یہ انسان مجھ سے آگے نکل گیا. اور تیسرا دھوکہ انسان کو انسان سے ہو رہا ہے, آج تک ہو رہا ہے. پتا ہے کہ نہیں دھوکہ انسان کو؟ آپ اسی معاشرے میں چلے جائیں, بھائی کو بھائی پہ کتنا اعتبار ہے بتائیں, دوست کو دوست پہ کتنا اعتبار ہے؟ یعنی دھوکہ ہے, اس کو ڈر لگتا ہے کچھ, یہ طبیعت انسان میں سوچتا ہے کچھ کر سکتا ہے غلط بھی, یہ راز بتاتا نہیں, دوری کرتا ہے, احتیاط کرتا ہے. کیا ہے کہا اس کا مطلب یہ کہ اس کو دھوکہ اس دوست سے ہوتا رہتا ہے, لہذا یہ احتیاط کر رہا ہے. تو انسان سے انسان کو دھوکہ ہو رہا ہے, اس کو خلقت انسان سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ انسان فساد کرے گا. مجھے توجہ چاہتا ہوں عزیزو, اللہ نے کہا میں نے کرامت دی ہے, اب انسان کو انسان سمجھے کہ میں تمہید کر رہا ہوں, کل کے لیے پیش کر رہا ہوں, انسان کو انسان سمجھے کیسے؟ تو اگر فلسفی نگاہ میں جائیں آپ, عقلی دلیل لے آئیں, تو کہتے ہیں انسان کو اگر سمجھنا انسان ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے, دو میں سے ایک چیز ہونی چاہیے, تو انسان سمجھ میں آئے گا. انسان یا مؤثر ہوتا ہے یا متاثر کرتا ہے, توجہ تھا عزیزو. انسان اگر سمجھنا انسان ہے یہ, تو دو میں سے ایک کمال دیکھو اس کے ساتھ ہوگا, یا وہ مؤثر ہوگا یا وہ متاثر کرے گا, تب وہ انسان ہے. یا اثر پذیر ہوگا یا اثر گزار ہوگا, یا اثر ڈال رہا ہوگا یا اثر لے رہا ہوگا, یا مؤثر ہوگا یا متاثر ہوگا, اسے انسان کہتے ہیں. کسی بھی شاگرد اور استاد میں رابطہ تب قائم ہوتا ہے کہ شاگرد اور استاد سے متاثر ہو تو شاگرد کہلائے گا. اے توجہ چاہتا ہوں, شاگرد اپنے استاد سے متاثر ہو تو شاگرد کہلائے گا, استاد شاگرد پر مؤثر ہو تو استاد کہلائے گا, اگر وہ مؤثر نہ ہو تو استاد نہیں, اور اگر یہ متاثر نہ ہو تو شاگرد نہیں, ہے نہیں رابطہ. تو انسان کیا ہے؟ انسان یا مؤثر ہے یا متاثر, یا دونوں سفر ساتھ چلتا ہے, ایک موقع پہ مؤثر ہے ایک موقع پہ متاثر ہے, لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے, یہی تو ہے نا انسان, یہی ہے, لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے, مؤثر بھی ہے متاثر بھی ہے. یعنی متاثر ہو کے لیتا ہے, مؤثر بنتا ہے دیتا ہے, اثر ڈالتا ہے. توجہ چاہتا عزیزو, تو انسان وہ ہے جو اثر پذیر ہو یا اثر گزار ہو. کرامت کو بچانا ہے, توجہ چاہتا ہوں, کرامت کو بچانے کے لیے اسے ایک کام کرنا ہے کہ وہ اللہ کی روح, وہ مسجود ملائکہ, وہ علم الہی جو اللہ نے اس کو دیا ہے, اس کے ذریعے یا وہ مؤثر ہو یا متاثر ہو. اگر ایسا نہ ہوا تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ذالک میت الاحیاء, یہ اکثر زندہ لاشیں ہیں جنہیں دیکھ رہے ہو تم. مولا کائنات فرماتے ہیں مولا یہ کیا ہے, یہ گناہ کر رہا ہے, اس کی کرامت چلی گئی ہے, یہ برائی کرتا ہے, یہ قاتل ہے, یہ فسادی ہے. مولا کائنات نے فرمایا میت الاحیاء, یہ زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں, تم ان کو انسان سمجھتے ہو؟ نہیں, یہ کرامت کو کھو بیٹھے ہیں, یہ سب زندہ لاشیں ہیں. تو زندہ لاش وہ ہے جو بشکلے انسان مگر انسان نہیں ہے. انسان کون ہے جو یا مؤثر ہو یا متاثر کرے, یا متاثر ہو یا مؤثر ہو تب وہ انسان ہے. اگر اثر نہ آئے سامنے, نہیں, میں ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, ہر موجود دنیا میں جو وجود رکھتا ہے, ہر چیز جو وجود رکھتی ہو, یہ کب سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ کسی چیز کا وجود لے لیں, یہ مائک, یہ جگہ, یہ چلنا پھرنا, یہ سارے جو وجود ہیں, یہ ملائکہ, یہ دنیا, یہ چرند و پرند, یہ ساری چیزیں, کب آپ کو اس کا وجود سمجھ میں آئے گا؟ توجہ چاہتا ہوں, اس کا وجود کب سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ جب یہ مؤثر ہو, آپ کو متاثر کریں, یعنی جب تک اس کا اثر سامنے نہیں آتا وجود سمجھ میں. اے توجہ چاہتا ہوں, شاید میری بات واضح ہو. کسی بھی وجود کا, اس کی موجودیت تب سمجھ میں آئی جب اس کا اثر ہو. اگر درخت ہے تو سایہ دے گا, اثر دکھائے اپنا. اگر درخت ہے تو پھل دے گا. اگر انسان ہے تو نتیجہ, اثر دکھائے اپنا تو سمجھ میں آئے گا اس کا وجود ہے. اگر یہ مائک ہے تو اس کو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے میری بات کو منتقل کرنا ضروری ہے, ورنہ اس کی موجودیت خطرے میں ہے. اس کا وجود جب اثر دکھاتا ہے, بات کو منتقل کرتا ہے, تو یہ اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے کہ میں موجود ہوں, اپنا کام انجام. ارے توجہ چاہتا ہوں, شاید میری بات واضح ہو. اپنا کام انجام دے رہا ہوں, مؤثر ہوں میں, متاثر ہو کر مؤثر ہو رہا ہوں. اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اثر دکھائے, یعنی ہر وجود اثر دکھاتا ہے اپنے منشأ اثر کے مطابق. نہیں, شاید میری بات واضح ہو. ہر وجود اپنا اثر دکھائے گا اپنے منشأ اثر کے مطابق. اگر کوئی چیز اپنے منشأ اثر سے ہٹ جائے تو اس کی خلقت میں شک ہے. اگر کوئی چیز اپنے منشأ اثر سے ہٹ جائے تو اس کی خلقت میں, انشاءاللہ اس پہ گفتگو کل کروں گا, کہ اگر کوئی وجود اپنا اثر نہ دکھائے تو وہ اپنے منشأ اثر سے ہٹ گیا. اگر پانی پیاس نہ بجھائے, توجہ چاہتا ہوں عزیزو, پانی کا منشأ اثر پیاس کو بجھانا ہے. اگر کوئی کہے پانی سے دیوار بنائی جائے گی, یہی کہا جائے گا خلاف منشأ اثر کام ہے. اس کا منشأ اثر یہ ہے کہ یہ اپنا اثر دکھائے, پیاس کو بجھا دے, یہی اس کا اثر نا. تو ہر وجود اپنا اثر دکھائے تو اس کی موجودیت سمجھ میں آتی ہے. اس کا وجود سمجھ میں آئے گا جب وہ اپنا اثر دکھائے. تو ہر وجود کا اثر اس کی موجودیت کو ثابت کرتا ہے. مجلس کیا ہے؟ ایک وجود ہے نا. نہیں, توجہ چاہتا ہوں. فرش ازا کیا ہے؟ ایک وجود ہے نا. مرثیہ, یہ سارا جو عزاداری ہو ہماری, ہماری ہے, محافل ہیں, ایک وجود ہے. کوئی موجود ہے جو کر رہا ہے اسے. نہیں, میں آپ کو لے چکر آخری جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کوئی موجود ہو اپنا اثر کہتے کسے ہیں؟ تمیزی گفتگو کل انشاءاللہ واضح کروں گا. اثر کسے کہتے ہیں؟ میرے بچے بتائیں جو تمہارے ہمسن ہیں, اثر کا مطلب کیا ہے؟ مفاتی پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, دعائے معصور. دیکھا ہوگا نا, لکھا ہے دعائے معصور. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں مفاتی کھولیں ادھر گزر جائیں. دعائے معصور, توفت الامان لیا آپ نے, لکھا ہے دعائے معصور. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعائے معصور کا مطلب کیا ہے؟ اثر کہتے ہیں نشانی کو. میں توجہ چاہتا ہوں, اثر کہتے ہیں نشانی کو. اپنے بعد کوئی کچھ چھوڑ کر چلا جائے اسے کہتے ہیں اثر. نہیں, شاید اپنے بعد کوئی کچھ چھوڑ کر چلا جائے تو کہتے ہیں اثر. اسی کی جمع ہے آثار, اسی سے بنا ہے معصور. یعنی یہ وہ کلمات ہیں جس کو ایک معصوم چھوڑ کر گیا ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو زبان معصوم سے ادا ہوئے تو دعائے معصور, زیارت معصور کہلائے. یعنی یہ اثر کس کا ہے؟ ایک معصوم کا ہے جو چھوڑ کر ہمارے درمیان گیا ہے. یہ توجہ چاہتا ہوں بچوں کے لیے. دعائے معصور یعنی ایک اثر ہے کسی معصوم کا, لہذا معتبر ہے. کیوں؟ اسی کی اثر ہے ایک معصوم کا. اثر معصوم کا معتبر ہے تو دعائے معصور کہلایا. تو اثر کہتے ہیں نشانی کو. آپ ساحل پر جائیں, یہ توجہ چاہتا ہوں, مجلس کے حوالے سے آخری فقرہ. آپ ساحل پر جائیں, اس قدم کا نشان نظر آئے گا آپ کو. یہ کیا ہے؟ یہ نشان ہے نا, جو اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے جو اپنا اثر. یہ توجہ چاہتا ہوں, شاید میری بات واضح ہو. ساحل سے گزر رہا ہے, قدم کا نشان پڑا ہوا ہے, یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے میں اثر ہوں، نشانی ہوں جو مجھے کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہے. آپ پہنچے، آپ نے اسی قدم پہ اپنے قدم رکھ دیے، ہوا کیا؟ پہلے والا اثر نہیں. آپ کو میں کہیں کربلا چلا جاتا، توجہ چاہتا ہوں. آپ نے قدم رکھا، پہلے والے کا نشان مٹ گیا، آپ بھی چلے گئے. اب جو بعد والا آیا اس نے کہا کوئی اپنا اثر چھوڑ کر گیا ہے، نشانی چھوڑ کر. اس کو اثر کہتے ہیں نا، مؤثر متاثر ہونا، اثر لینا، وجود اپنی موجودیت کو ثابت کرنا، اثر دکھائے. تو جو چھوڑ کر گیا یہ موجود ہے، بتا رہا ہے کوئی وجود تھا جو اپنا موجودیت کے لیے اثر چھوڑ کر گیا ہے. مگر اس اثر کی ایک مشکل یہ ہے کہ بعد والا آتا ہے اس کو مٹا دیا کرتا ہے. اے توجہ چاہتا ہوں، بعد والا آتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے. نہ اس میں اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت ہے، نہ اپنے مٹانے والے کو مٹانے کی صلاحیت ہے، نہ قریب آنے والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. مگر ہے اثر. اثر ایک ایسا بھی دنیا میں دکھائی پڑتا ہے جو نہ خود کو بچا سکتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور نہ اپنے مٹانے والے کو کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ اپنی بقا کا ضامن، نہ مٹانے والے کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور کوئی آگے کچھ مانگے نہ کچھ دے سکتا ہے. کیوں کہا؟ یہ اثر بے اثر ہوتا ہے. یہ توجہ چاہتا ہوں، یہ توجہ، شاید میری بات واضح ہو. کہا یہ اثر بے اثر ہے. کیوں کہا؟ الہی نہیں ہے. نہیں شاید کہا یہ الہی نہیں ہے، موجود کا اثر ہے. وجود بتا رہا ہے کوئی گیا ہے یہاں سے، مگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے کو بچا سکے. نہ اپنی بقا کا ضامن ہے، نہ مٹانے والے کو مٹا سکتا ہے، نہ آنے والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. جو چاہے جب مٹا دے، جہاں مٹا دے، بے بس ہے، بے اثر ہو جاتا ہے. یہ اثر ہے مگر بے اثر ہو گیا. ہاں کچھ اثر ایسے ہیں جو باطل ہیں. اللہ کسی باطل اثر کو باقی رکھتا ہے؟ باطل اثر کو اللہ باقی کیوں؟ اس لیے کہ بے اثر ہے. یہ اس لیے کہ باطل ہے. جب باطل ہے تو نہ اپنے کو بچا سکتا ہے، نہ بگاڑنے کو بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ. بے خاموش، بیکار، خدا مٹا دیتا ہے. کچھ کو باقی بھی رکھتا ہے. کچھ اثر باطل ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنے کو بچا سکتے ہیں، نہ مٹانے کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں، مگر خدا نے باقی رکھا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے فاعتبروا یا اولی تلاوت. تو ماشاءاللہ کرتے ہیں، ایسا نہیں قرآن ہمارے یہاں شادی والا ہو جائے کہ دلہن کے ساتھ آتا ہے جزدان میں، دلہن مریض ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، مرنے بعد سورہ قرآن پڑھ دیا کرتے ہیں. وہ قرآن تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں نہیں ہے نا. ہمارے یہاں قرآن پوری زندگی کا سر چشمہ حیات ہے. قرآن وہ قرآن خدا نہ کرے وہ قرآن نہ ہونے پائے جو آج مسلمانوں نے کر دیا. اس کے ساتھ کبھی نیزے بلند کیا، کبھی قرآن ناتو کو نیزے بلند کیا، اور کبھی اس کو دلہن کے ساتھ جہیز میں لا کر گھر میں رکھ دیا جزدان میں. دلہن مرنے لگی، سورہ یاسین پڑھ دیا کھول کر، پھر بند کر دیا، مر گئی سورہ، کچھ سورے پڑھ دیے. اس سے یہی قرآن ہے. یہ ہمارا قرآن نہیں. قرآن ہر لمحہ استفادے کے لیے ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے فاعتبروا یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل کیا کرو؟ عبرت لو. اے صاحبان عقل عبرت لو. عبرت کس سے لو؟ یہ جو باطل آثار ہیں چھوڑا ہے ہم نے، کہیں فرعون کا اثر باقی رکھا ہے، کہیں نمرود کا، کہیں ظالم کا. یہ اثر اس لیے باقی رکھا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اپنے کو بچانے کی صلاحیت ہے، دوسروں کو مٹانے کی صلاحیت ہے، فائدہ پہنچائی نہیں. ہم نے رکھا ہے فاعتبروا یا اولی الالباب، کچھ کو بچایا ہے کہ تم عبرت لو. نہ بچانے کی صلاحیت ہے، نہ مٹانے کی صلاحیت ہے، نہ فائدہ دینے کی، مگر باقی رکھا ہے تاکہ تم عبرت لو. تم عبرت لو. عبرت کیا ہے؟ دیکھنے کے بعد یہ سمجھو کہ جو اس نے کیا ہے تم نہ کرنا، وہی اس کا انجام تمہارا بھی ہوگا. اسے عبرت کہتے ہیں. اور یہی فرق ہے عبرت اور تماشا میں. عبرت کہتے ہیں کسی کے انجام کو دیکھ کر سبق لینا کہ اس کو خود نہ کرو، اور تماشا کہتے ہیں کسی کے انجام کو دیکھ کے اسے سبق نہ لینا. یہ تماشا ہے. دیکھے چلے گئے، کوئی درس نہ لیا، تماشا کیا، اگر دیکھ کر درس لے لیا تو عبرت لے لیا. یہ فرق عبرت اور تماشا کے لیے ہے کہ عبرت لو فاعتبروا یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل آؤ عبرت لو ان سے. مگر یہ وہ آثار باطل ہیں جن میں نہ بچانے کی صلاحیت ہے. موجود کے اثر ہے. یہ ایک وجود تھا جس کی موجودیت نے اپنا اثر چھوڑا ہے، مگر باطل اثر ہے. نہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ مٹانے والے کو مٹا سکتا ہے. مگر کچھ اثر الہی ہوتے ہیں. آخری فقرہ سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اہل اسلام آباد کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں یہ. مگر کچھ اثر ایسے اثر ہوتے ہیں جو الہی ہوتے ہیں، جن کا کمال کیا ہے؟ خود کو بچانے کی صلاحیت ہے، مٹانے والے کو مٹانے کی صلاحیت ہے، پاس آنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے. ہے اثر, ایک وجود کی موجودیت کا اثر دکھا رہا ہے, مگر کمال یہ ایک الہی ہے, یہ کمال یہ اخلاص کا ہے. جب اخلاص کا ہوگا, کمال الہی ہوگا اس کے اندر, تو خود کی بقا کا ضامن بھی ہے. مٹانے والے کو مٹا دے, خود باقی رہے گا, اور جو قریب آئے گا اس کو فائدہ پہنچائے گا. ہے اثر, نشانی ہے, علامت ہے. ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا کہاں جاتا ہے؟ مکے جاتا ہے نا, صفا مروہ صحیح کرتا ہے نا. یہ کیا ہے؟ کوئی نبی یہاں پر ہے؟ کوئی امام یہاں پر ہے؟ نماز پڑھ کرنا کیا ہے؟ یہ کیوں دوڑ رہا ہے مسلمانوں یہاں پر؟ کہتا ہے ایک ماں کا اثر ہے یہ. اے توجہ چاہتا ہوں, ایک ماں کا اثر ہے جو اخلاص کے ساتھ بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی. وہ اتنا دوڑی اخلاص میں کہ اس کے بعد اللہ نے اس کی نشانی کو چھوڑ دیا. اے توجہ چاہتا ہوں, جب خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے, جو آپ کے سماج حوالے کرنا چاہتے جملہ, جب خدا کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل کو اثر بنا کر چھوڑ دیتا ہے. اس اثر کا کمال یہ ہے, اپنی بقا کا ضامن ہے, اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. مٹانے والا مٹ جائے گا, وہ نہ مٹے گا. فائدہ پہنچانے جو آئے گا اس کو فائدہ بھی, مسلمان جاتا ہے صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے, فائدہ لیتا ہے, اثر باقی. مٹانے والے کتنے مٹ گئے؟ ابراہیم کے دور کا اثر ہے. کتنی حکومتیں آئی کافر اور ظالم کی, سب مٹ گئیں, اثر نہ مٹا. اثر اپنی بقا کا ضامن, مٹانے والے مٹ گئے. اور ہر مسلمان جاتا ہے, اس کا حج اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا بغیر صحیح کیے ہوئے. کیوں کہا کہ فائدہ ملتا ہے, ہے نا اثر, یہ الہی اثر ہے نا یہ. نہیں آگے چلتے ہیں. بچے نے ایڑی رگڑ دی, پانی نکل آیا, اسے آب زمزم کہتے ہیں نا. کیا نبی کی ایڑی اس کے اندر ہے ابھی؟ اے توجہ چاہتا ہوں, کیا نبی کی ایڑی اس کے اندر ہے ابھی؟ نہیں. پانی اندر سے ملا نہیں ملا ہوا ہے, نیچے پانی سب ایک ہے نا. ایک معصوم نے, ایک نبی نے, ایک بچے نے ایڑی رگڑ دی اخلاص کے ساتھ, خدا نے اس کو اثر دے دیا. یہ توجہ چاہتا ہوں, یہ نبی کے اسماعیل کی ایڑی رگڑنے کا اثر ہے کہ آب زمزم ہو گیا. یہ آب زمزم کب کا ابھی کا ہے؟ جناب ابراہیم کے دور کا ہے نا. اس کے بعد کتنی حکومتیں آئیں, کوئی اس کو مٹا سکا؟ مٹانے والے مٹ گئے, یہ پانی آج بھی ہے. اور ہر مسلمان کچھ لائے نہ لائے مکے سے, اے توجہ چاہتا ہوں, ہر مسلمان کچھ لائے نہ لائے, مگر آب زمزم کیوں لاتے ہو؟ مسلمان سے پوچھا جائے نہ اس میں نبی کا پاؤں ہے, اے توجہ چاہتا ہوں, یہ مسلمان سے پوچھے نہ نبی کا پاؤں ہے, نہ نبی کا ہاتھ ہے, نہ نبی کپڑا ہے, ہے کیا؟ کہا ایک نبی کے اخلاص کا اثر ہے, ایک نبی کے اخلاص کا اثر ہے, ایک بچے کا اخلاص کا حد اقل اثر ہے, جسے اللہ نے اثر الہی دے دیا, اپنی بقا کا ضامن ہے. مٹانے والے مٹ گئے, خود نہ مٹا. جو آتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے. آپ تو ایئرپورٹ دیکھ لیں, ایک قطرہ پانی اس گیلن سے گر نہیں سکتا, مسلمان لڑائی کر لیتا ہے. کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا یہ آب زمزم ہے, تبرک ہے, نبی کا پاؤں بھی نہیں. نہیں, تو جو چاہتا ہوں, نبی کے آثار میں سے ہے, نہ نبی کے پاؤں ہے نہ کچھ ہے. کہا صرف ایڑی لگایا ہے, اگر ایڑی لگا دے تو وہ پانی اثر بن جاتا ہے. مسلمان چومنے کو تیار, شفا لینے کو تیار. آکار دیکھو یہ مجلس کیا ہے؟ کہا یہ اس کی ہے جسے رسول نے کہا ہے لحم کا لحمی دمو کا دمی, جس میں خون رسول کا ہو, جس میں گوشت رسول کا ہو, یہ اس کے آثار ہیں, یہ اس کے آثار ہیں, یہ مجلس اس کا اثر ہے. تو آب زمزم اثر ہے نبی کا. وقت کم عزیزو, اور آگے بڑھتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. پوچھ خانہ خدا میں در بن گیا. بہت کم وقت میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. خانہ خدا میں در بنا معصوم کے جانے کا. معصوم گیا تھا؟ معصوم نہیں گیا ہے, معصوم کی ماں گئی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, یہ ہے فخر اسماعیل, یہ ہے فخر ابراہیم. جا رہے ہیں مگر ماں جا رہی ہے ساتھ میں, قدم چل کے ماں گئی ہے, معصوم کی ماں گئی ہے, فخر حاجرہ گئی ہے. فخر حاجرہ گئی, اخلاص تھا نا. جب اخلاص تھا تو ہوا کیا؟ نشان باقی ہے, مٹ گیا. اے توجہ چاہتا ہوں, اگر اخلاص سے عمل ہو جائے تو اللہ نشان کو باقی رکھتا ہے, اثر کو باقی رکھتا ہے. وہ اپنی بقا کا بھی ضامن ہے. مٹانے والے مٹ جائیں گے, وہ نہ مٹے گا. اور جو جائے گا فائدہ ملے گا. آج بھی خانہ خدا میں ماں کے جانے کا اثر ہے, ماں کے جانے کا اثر ہے. مٹانے والے مٹ گئے, یہ اثر نہیں. 13rajab.com پہ جو بچے ہیں جا کر دیکھیں, اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے کتنے ہزار مرتبہ سونا سے چاندی سے ہر طرح کا وسیلہ لگایا گیا, پگھلایا گیا, نشان مٹ جائے مگر شبے تیرا نشان بن جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے جو اپنی بقا کا ضامن ہے, خود باقی ہے. مٹانے والی وہابی حکومت میں مٹ جا رہی ہے مگر وہ نہ مٹا. ہر دور کے مٹانے والے مٹ گئے, خانہ خدا میں اثر باقی, نشان باقی ہے. سب مٹ گئے, اثر باقی, مٹانے والے مٹ گئے, اور جو جا کر چونتا ہے فائدہ بھی لیتا ہے. تو اثر الہی جو ہوتا ہے وہ اپنی بقا کا ضامن ہوتا ہے, مٹانے والے کو مٹا دیتا ہے, خود باقی رہتا ہے. جو آتا ہے اسے فائدہ پہنچاتا ہے. اب دنیا ہم سے یہ نہ کہے مجلس کیا ہے, ماتم کیا ہے, مرثیہ کیا ہے, نوحہ کیا ہے, علم کیا ہے, تعزیہ کیا ہے, جلوس کیا ہے. یہ سب کا سب ایک ماں کی دعا کا اثر ہے. جاتا ہوں, ایک ماں کی دعا کا اثر ہے جس ماں نے دعا دی ہے. اب جب دعا کا اثر ماں کا ہے تو مجلس باقی رہے گی, مٹانے والا مٹ جائے گا, جلوس باقی رہے گا, مٹانے والا مٹ جائے گا, مرثیہ باقی رہے گا, مٹانے والا مٹ جائے گا. لفظوں بدل کر کہوں, یہ اثر ہے ایک بہن کے اخلاص کا جو شام کے دربار میں قائم کر رہی ہے. زینب نے جو فرش عزا اخلاص کے ساتھ دربار یزید نے بچھا دیا تھا, اللہ نے اس میں الہی اثر دے دیا. یہ مجلس اس الہی اثر کا نام ہے جو زینب کا اثر ہے. اس اثر کا کمال یہ ہے کہ صدی سے لے کر آج تک مجلس ہو رہی ہے, آج تک فرش عزا ہے, آج تک جلوس ہے, آج تک ماتم ہے, آج تک ماتم دار ہیں. مٹانے والے مٹ گئے, یہ نہ مٹا. مٹانے والے مٹ گئے, یہ نہ مٹا. اور جو آتا ہے, کوئی اولاد لیتا ہے, کوئی مال لیتا ہے, مرادیں پوری ہوتی ہیں. جب اثر الہی ہو جاتا ہے تو مجلس خود بھی باقی رہے گی, مٹانے والوں کو مٹا دے گی, دعا بھی قبول ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اس دور میں کیا ہوا, کتنے جلوس پر حملات ہوتے رہے, کتنے جلوس پہ کیا کیا گیا, مگر جلوس والا نہ ہٹا, دشمن گھبرا گیا. یہ اس بات کا اعلان ہے, یہ زینب کا اثر ہے. جب الہی اثر ہوتا ہے, بس عزیزوں میں آپ کی زحمت تمام کر چکا, تو اپنی وجود کو ثابت کرنے کے لیے, اپنی کرامت کو بچانا ہے انسان کو, تو اپنا اثر دکھائے گا. اگر کوئی اثر نہ دکھائے تو ایک اثر کے کی معراج دکھانے والا ایک اثر کے ہمالیہ کا نام حسین ہے, اور ایک بے اثر ہو جانے والا حیوان سے بدتر ہونے والے کا نام یزید ہے. انسان انسان ہوتا ہے مگر اگر صحیح اثر دکھایا تو اپنے منشئے اثر کے مطابق گیا, اور جہاں پر منشئے اثر کو معراج ملتی ہے اس کا نام حسین ہے. عزیزو یہ ایام اس بہن کے لیے ہیں, اس گھر کے لیے ہیں. کچھ ایسی مصیبتیں کربلا کی ہیں جسے اہل بیت فراموش نہ کر سکے, کچھ ایسی مصیبتیں اہل حرم کی ہیں جس کا آغاز عجیب ہے, جس کی انتہا بھی عجیب ہے, اور کچھ ایسی مصیبتیں جناب زینب سید سجاد کی ہیں جس کا آغاز بھی عجیب ہے, جس کی انتہا بھی عجیب ہے. آغاز شام غریبہ ہے, انتہا شام کا دربار ہے. عجیب مصیبت اہل حرم اہل بیت کی ہے, اور عجیب مصیبت زینب و سجاد کی ہے. یہی تو وجہ ہے شام غریبہ کے سناٹے میں بہن نے مقتل کا رخ کر کے کہا, بھیا سر کو کٹا کے سونا آسان تھا, سر کھلے رہنا مشکل ہے. بھیا عباس, بازو کٹا کے سونا آسان ہے, بازو میں رسی بندھانا بہت مشکل ہے. اکبر, سینے میں برچی کھانا آسان تھا میرے لال, مگر سینے پر جب درے لگتے ہیں. یہ مصیبت کا آغاز ہے جسے امام حسین نے کہا تھا, بہن بہت قیامت کی مصیبت آنے والی ہے, بھیا تم قتل ہو جاؤ. اس کے بعد کہا, اس کے بعد اسے شام غریبہ کہتے ہیں. چلیں عزیزو, یہی سے آغاز ہے جناب زینب کا. میں کربلا سے آگے چلتا ہوں. چھٹے امام کے گھر میں آگ لگ گئی مدینے میں, چاہنے والوں نے آگ گھر کی آگ کو بجھا دیا. امام صادق نظر نہ آئے، تلاش کیا چاہیں دیکھا امام ایک گوشے بیٹھے گریا کر رہے ہیں، نزدیک مولا گھر میں آگ لگی اس لیے گریا کر رہے ہیں، مولا ہم مدینے میں چاہنے والوں نے آگ کو بجھا دیا. امام صادق نے فرمایا نہیں نہیں میں اس لیے نہیں گریا کرتا تم میرے گھر میں آگ لگ گئی. کہا گریا پھر کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جب تم میرے گھر کی آگ کو بجھا رہے تھے تو مجھے اپنی پھوپھی زینب یاد آ رہی تھی. جب تم اپنے گھر کی آگ بجھا رہے تھے میرے گھر کی تو مجھے اپنی پھوپھی زینب یاد آ رہی تھی، جب کبھی شولوں کو بچاتی تھی، کبھی عباس کو بلاتی تھی، کبھی شولے سے نکلتی تھی، کبھی اکبر کو بلاتی تھی. مالی اونا دی کیا ہو گیا؟ تمہیں ندا دے رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ آ کر دیکھو جس زینب کو عزت کے ساتھ مدینے میں سوار کیا تھا وہ آج خیموں کو بجھا رہی ہے، بچوں کو بچا رہی ہے، سجاد کو. آؤ کوئی بچا لے زینب کو. یہ وہ شام تھی جو اہل بیت کے لیے ہر امام روتا رہا. یہاں سے آغاز جناب زینب کا عزو. کہا یوں آغاز ہے، امام نے فرمایا کہ میری پھوپھی جلے خیموں میں ٹہل رہی تھی، کوئی بجھانے والا نہ تھا، ہاں کچھ آئے مگر کسی نے درے لگائے، کسی نے چادر کو چھینا، کسی نے تازیانے لگائے اور یہ کہتی رہی عباس آ جاؤ، اے بھیا آ جاؤ، اے اکبر آ جاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ چند لمحے پہلے گھر بھرا تھا، جو کسی کا ایک مر جائے جو گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے، یہاں تو گھر کا گھر اجڑ گیا. کیسے علی کی لاڈلی زندہ رہی؟ یہ وہ شام تھی عزیزو، سنیں یہ وہ شام تھی کہ آگ لگ گئی خیموں میں، فضا دوڑی دوڑی آئی، کہا شہزادی قیامت آنے کو ہے. سنیں مصیبت جو آئی، ماں کیوں رو جناب زینب پر شام میں؟ کہا اب کیا فضا قیامت آئے گی؟ کہا شہزادی پسرے ساتھ اعلان کر رہا ہے. فضا کیا اعلان کیا ہے؟ کہا اس نے کہا ہے والخیول تجوس علی اسادہ، اس نے اعلان کیا ہے گھوڑوں کو لاشوں پہ دوڑایا جائے. سنے عزیزو جو مصیبت اہل بیت نے کہا جناب زینب کی ہے، گھوڑوں کو دوڑایا جائے. بہن نکل آئی، نہیں ظالم یہ نہ کرنا، سر قلم کر لیا، بہن کے لیے یہی بہت ہے جو کو بھائی کا لاشا پامال نہ ہو. پسر سعد نے کہا تم میں کون ہے جو سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو حسین کے سینے پر لے جائے گا؟ چاہنے والی بہن سنے ظالم یہ نہ کرنا. سنے عزیزو آل محمد کی مصیبت لکھا ہے تاریخ نے. یہ شام عجیب تھی، جناب زینب کا غم بڑھتا جا رہا تھا. جو شام و کوفہ چلی گئی، مدینے گئی، مگر شام غریبہ نہ بھولی. کیا ہوا شام میں؟ لاشیں پامال ہوئے، فضا پھر دوڑی دوڑی آئی، شہزادی اور قیامت آنے کو. اب کیا آئے گی؟ اب تو میرا بھیا پامال ہو گیا، اب تو اکبر پامال ہو گیا، اب کیا قیامت ہے؟ کہا شہزادی پسر سعد نے اعلان کیا ہے ہر مقتول کا قاتل سر لے کر آئے. سنے عزیزو ہر مقتول کا قاتل سر لے کر آئے. سارے قاتل اپنے مقتول کو لے کر گئے ہیں مگر ہرملا کو علی اصغر نہیں ملتے. یہ وہ شام تھی، ہرملا کو علی اصغر کی لاش نہیں ملتی، ہرملا تلاش کر رہا ہے. یہ ظالم نیزہ لے کر چلا. ریت کی زمین ساحل پہ کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ انگلی ڈالیں چلی جائے گی اندر. اس نے نیزے کو مارنا شروع کیا، کسی نے آواز دی فوج شام، ایک شامی بولا اے ہرملا ہم نے دیکھا تھا بعد قتل اصغر حسین پشتے خیمہ گئے تھے. سنے عزیزو حسین پشتے خیمہ گئے تھے، ظالم پشتے خیمہ آ گیا. اب ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، رباب کا دل دھڑکا، مقتل کا رخ کیا. اے والی و وارث جس امانت کو چھپا کر گئے تھے اسے بچا لو، زینب نے سید سجاد کو پکڑا. اے میرے لال میرے اصغر پر برا وقت ہے، اگر ظالم پا گیا کیا ہوگا؟ اے بیٹا زمین بڑی ریت کی ہے، ظالم نیزہ مار رہا ہے. نیزہ مارتے مارتے ایک مرتبہ ہرملا نے آواز دی اے پسر مقتول مل گیا. اب جو زینب نے نگاہ کی پوچھتے خیمہ، عجب نے رباب نے دیکھا ہو، عجیب منظر دیکھا، ہرملا کا نیزہ ہے، ننا سا صغر کا لاشا ہے. بیگ مرتبہ زینب نے کہا ہوگا اے پسر ساد ارے ماں کے سامنے گلا نہ کاٹنا، مگر اہل حرم دیکھ رہے تھے. پسر ساد نے کہا سر کو جدا کر کے لا تجھے انعام ملے گا. ہرملا نے اصغر کا سر قلم کر لیا. ماں گریا کرتی رہی.